عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور حسن زیدی کا سلام قبول کیجیے. ہم ماہ مبارک رمضان میں نیکیوں کی طرف رغبت اور برائیوں سے بچنے کی اہمیت بیان کرنے کے علاوہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار دی جانے والی رات یعنی شب قدر میں توبہ، استغفار اور عبادت کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، آج رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ ہے. اس موقع پر ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بندگی کے سلسلے میں کی جانے والی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے. خداوند متعال نے اپنے فضل و کرم اور محبتوں سے سال کے تمام مہینوں میں سے ایک مہینے کو اور تمام راتوں میں سے ایک رات کو سب سے زیادہ بافضیلت قرار دیا ہے. خدا نے اس بافضیلت رات میں شب بیداری اور عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. جی ہاں، اس رات کی عظمت و شوکت اور اس میں حاصل ہونے والی معنوی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ 30,000 راتوں سے بہتر اور برتر ہے. خدا نے شب قدر کو اس مبارک مہینے میں قرار دیا ہے تاکہ مومنین اس رات میں اپنے گزشتہ اعمال کے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے اپنے لیے آنے والے سال میں خدا سے دنیا و آخرت کے بہترین توشے کی درخواست کر سکیں. رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، لیکن خدا نے قطعی طور پر اس کی نشاندہی نہیں کی ہے. حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، شب قدر کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات میں شک نہیں ہے کہ خدا نے تمہاری مدد کرنے اور تمہیں مہلت دینے کے لیے اس کو چھپا لیا ہے، کیونکہ اگر اس کا اعلان فرماتے تو تم اسی رات میں اعمال بجا لاتے اور دوسری راتوں میں عبادت کو ترک کر دیتے. لہذا شاید شب قدر کو چھپائے رکھنے اور نامعلوم رہنے کی حکمت یہ ہو کہ مومنین زیادہ راتوں کو شب قدر سمجھیں اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر نیک اعمال اور عبادات انجام دیں، گناہوں اور معصیتوں سے احتراز کریں اور خدا کی عبادت و بندگی کا زیادہ اہتمام کریں.
سامعین، شب قدر میں توبہ استغفار کرنا ان اعمال میں شمار ہوتا ہے جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. گناہوں سے توبہ و انابت اور استغفار کی تاکید خاص طور پر ان راتوں میں اس لیے کی گئی ہے کہ معصیت اور گناہ انسانوں کو سیاہ اور آلودہ بنا دیتے ہیں، اور آلودہ دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاک و نورانی مقام کے لیے شائستہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آلودہ دل والوں کی کسی قسم کی دعا مناجات قبول نہیں کی جائیں گی. یقیناً ان راتوں میں خدا اپنے بندے کی توبہ استغفار کو قبول کرے گا. تاہم توبہ خلوص سے کی جانی چاہیے. اس سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیت 8 میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو، یعنی خالص توبہ کرو. روایت کی گئی کہ معاذ ابن جبل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نصوح یعنی خالص توبہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، توبہ نصوح خالص توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے پھر اس کے بعد کسی صورت میں گناہ کی طرف رخ نہ کرے. درحقیقت توبہ نصوح انسان کے اندر ایک ایسی انقلابی تبدیلی کا باعث بنتی ہے کہ اس کے بعد ماضی کی جانب پلٹنے کے راستے کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہے.
سامعین، خداوند متعال سے التجا اور دعا، توبہ و انابت اور استغفار کے بعد کرنا چاہیے. دعا کے بہترین حالات میں سے ایک اجتماعی صورت میں کی جانے والی دعا ہے. لہٰذا ہمیں حت المقدور شب قدر جیسی راتوں میں مساجد اور مومنین کے اجتماع کے مقامات پر حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کتاب احکام القرآن کی جلد نمبر 3 میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. سامعین، شب قدر کی طرح روز قدر بھی خاص اہمیت کا حامل دن ہے اور دوسرے ایام کے ساتھ اس کا فرق ہے. لہذا شب قدر اور روز قدر کے لمحات زیادہ سے زیادہ تحصیل علم، تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و دعا میں گزارنے چاہیے. اللہم اغفر لنا وارحمنا.
سامعین، ماہ مبارک رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے۔ خدا غفور و رحیم اس مہینے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور روزے اور واجب نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن، صدقہ، صلہ رحمی، خدا کی راہ میں انفاق، حاجت مندوں کی مدد وغیرہ مستحسن اعمال کے سلے میں ان کے لیے جنت میں جانے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے بہشت کے دروازے کھلے ہیں جو نیک اعمال کے ذریعے رحمت الہی کا مستحق بن کر اپنے لیے بہشت میں جانے کا سامان فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غفلت میں رہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے سامنے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا تو قبلہ رخ ہو کر فرمایا، پروردگار اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امان، ایمان اور تندرستی، عافیت، رزق کی فراوانی، بیماری کو دور کرنے، تلاوت قرآن اور نماز روزے سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیں۔ خدایا ہمیں رمضان کے لیے تندرست رکھ اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے سالم رکھ، اور ہم سے قبول فرما کہ ماہ رمضان اس حالت میں اختتام پذیر ہو کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے مسلمانوں، جب ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو دھتکارے ہوئے شیاطین زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔
عزیز سامعین، رمضان کے مہینے میں خدا شیطان کے دائرۂ کار اور اس کے وسوسہ پیدا کرنے کی گنجائش کو تنگ اور محدود کر دیتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے دل، روح اور باطن خدا کی بندگی و عبادت حق اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے زیادہ تر آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شیطان کے برے عزائم کا اختیار سلب اور اس کی سرگرمیوں کا دائرۂ کار بالکل بند ہو جاتا ہے اور خدا کی جانب سے ہم پر عائد کی جانے والی ذمہ داریاں اٹھ جاتی ہیں یا امتحان الہی کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت رمضان کا مہینہ شیطان کی زیادہ سے زیادہ شناخت حاصل کرنے اور انسان کے اندر اس کے داخلے کے راستوں کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے۔ عارف خدا اور ماہر اخلاقیات استاد شہید آیت اللہ دسغیب شیطان اور اس کے ساتھ مقابلے کے سلسلے میں ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں، اس کو سننا لطف و دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ کتوں کی کوئی مرغوب غذا اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو حتیٰ کہ اس غذا کو کتے کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر اس کو کپڑے کی گٹری میں باندھے ہوئے ہوں، تب بھی بھوکا کتا اپنے تیز حصے شامہ کے ذریعے اس کی بو سونگھ کر آپ کے پیچھے آئے گا، اس لیے کہ وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک مٹانے والی مرغوب غذا آپ کے پاس ہے۔ اس صورت میں آپ دسیوں مرتبہ بھی اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے مار بھگانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اسی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کا دل بھی شیطان کی توجہ کا مرکز ہے۔ جو شخص جاہ طلبی اور مقام و منصب کے لالچ، شہرت پسندی، حب دنیا، اقتدار پسندی، حسد، بخل وغیرہ جیسے مذموم صفات کو اپنے دل میں سما لیتا ہے، دراصل اس نے اپنے باطن کو شیطان کی چراگاہ میں تبدیل کر رکھا ہے، اور جب تک یہ برے صفات اس کے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہزاروں بار بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ زبان سے تو شیطان کو بھگا رہا ہے لیکن عملاً اس نے شیطان کو مدعو کر کے مہمان بنا کر اپنے دل میں اس کے لیے دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ شیطان سے رہائی کے لیے جو آشکارا دشمن ہے، اپنے دل سے ان برے صفات کو نکال باہر پھینکنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظيم، العلي العظيم۔
سامن، خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور اس کا شکر ادا کرنا ایسے سرمایہ کی مانند ہے جس کو باپ اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لین دین کرتے ہوئے کاروبار شروع کرے۔ اگر وہ اس سرمایہ سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروبار میں کامیابی حاصل کر لے تو باپ دوسری مرتبہ اس کو مزید پیسے دے گا تاکہ اپنی تجارت کو جاری رکھ سکے، اور اگر بیٹے نے باپ کے دیے ہوئے سرمایہ کو ضائع کیا اور پیسوں کو عیاشیوں اور فضول خرچی میں اڑا کر نقصان کا باعث بنا تو باپ اس کو مزید پیسہ دینے سے احتراز کرے گا۔ وہ اپنے تئیں سوچے گا اس کو پیسے دینے کا کیا فائدہ جو سرمایہ کو بےہودگی میں اڑا دے اور خود اپنا نقصان کر بیٹھے۔ کیا میں اس کا دشمن ہوں جو اس کو پیسے دے کر اس کی مزید بربادی کا سامان فراہم کروں؟ اس کے علاوہ باپ کو اس کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے بھی سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، لہذا وہ اس کو دوبارہ پیسہ دینے سے اجتناب کرے گا بلکہ جو سرمایہ اس کے اختیار میں رکھا تھا اس کو واپس لینے کی سعی کرے گا۔ خدا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے، اگر انسان خدا کی نعمتوں کی قدر نہ جانے اور اپنے قول و عمل کے ذریعے اس کا شکر ادا نہ کرے تو خدا اس سے ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ خدا کے حقیقی بندے اس چیز پر راضی اور شاکر ہوتے ہیں جو خدا نے ان کو دیا ہے، وہ ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے آپ کو خود خدا کی نعمتوں سے مالا مال سمجھتے ہیں، چاہے وہ مصائب و آلام میں مبتلا کیوں نہ ہوں۔
عزیز سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم منا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک غریب شخص آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ آپ اس وقت انگور نوش فرما رہے تھے، آپ نے اس غریب شخص کو انگور کا ایک گچھا دینے کا حکم دیا۔ سائل نے عرض کیا، مجھے انگور نہیں چاہیے، اگر آپ مجھے پیسے دیں گے تو بہتر ہوگا۔ آپ نے ان کو کچھ دینے کے بجائے صرف فرمایا، خدا تیرے رزق میں وسعت ادا کرے۔ ذرا دیر بعد ایک اور غریب آپ کی خدمت میں پہنچا، اس کے سوال پر آپ نے اس کو انگور کے 3 دانے دیے۔ غریب نے ان انگوروں کو آپ کے دست مبارک سے حاصل کرنے کے بعد کہا، الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، حمد ہے عالمین کے پروردگار کا جس نے مجھے یہ رزق عطا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سائل سے کہا، ذرا رک جاؤ۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پر کر کے اس کو انگور دیا اور اپنے خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ خادم نے عرض کیا، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ آپ نے وہ تمام 20 درہم بھی سائل کو عطا کیے۔ اس پر سائل ایک بار پھر خدا کا حمد و شکر بجا لائے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی قمیص اتار کر اس کو دے دی۔ غریب شخص نے آپ سے قمیص لے کر پہن لی اور ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا، اور جاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ راوی کہتا ہے، ہم سوچتے رہے کہ اگر وہ غریب شخص آپ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل خدا کا شکر ادا کرتا رہا تو آپ بھی اپنے بخشش کا سلسلہ جاری رکھتے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعیی فیہ مشکورا و ذنبی فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن ہم نے جو سعی و کوشش کی ہے اس کی جزا عنایت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مختصر اعمال کو قبول کر لے اے بہترین سننے والے، اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اب جب کہ ماہ مبارک کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، خدا کی وسیع و عریض مہمانی سے اس کے مہمان روزہ دار رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ احساس کس قدر پریشان کن ہے کہ الہی نعمتوں سے سرشار روزے، نماز اور تلاوت قرآن سے مزین و آراستہ دسترخوان چند ہی دنوں بعد سمیٹ دیا جائے گا۔ ماہ مبارک کی معنوی بہاریں اور پھواریں جو قلوب کو ایمان اور اخلاص سے سرسبز و شاداب رکھتی ہیں رک جائیں گی۔ ایک روزہ دار کے لیے اس مہینے کو رخصت کرنا حقیقت میں بہت سخت مرحلہ ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، لہذا ایک بار پھر اپنی کوششوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک میں اب تک کی کوششیں اور سعی و تلاش کس حد تک مفید اور برابر ثابت ہوئی ہیں؟ زمانے گزشتہ میں سرزد ہونے والے بے شمار گناہ خدا کریم کی بارگاہ میں عفو بخشش کے مستحق قرار پائے یا نہیں؟ توبہ و استغفار کی صدائیں باب اجابت سے ٹکرا کر کہیں واپس تو نہیں آ گئی ہیں؟ دعائیں اور مناجاتیں بارگاہ احدیت میں قبول ہوئیں یا نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ صرف ایک راستہ ہے، اپنے احوال و آثار کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہمارے بعض عیوب ہم سے دور ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اگر عیوب میں کمی آئی ہے تو یقیناً دعائیں قبول ہوئی ہیں، کیونکہ ماہ مبارک کے پہلے روزے میں ہی دعا کی تھی کہ خدایا ہمارا روزہ حقیقی روزہ داروں کا روزہ اور ہماری نماز حقیقی نمازیوں کی نماز قرار دے۔ اگر خدا نے دعا قبول کر لی ہے تو روزہ اور نماز میں خلوص اور اخلاص کا رنگ ضرور نظر آئے گا، اور اگر اپنے تمام امور میں خدا کو پیش نظر رکھا ہے اور خدا اور رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوششیں کی ہیں تو اطمینان رکھیے کہ کوششیں ضرور برابر ہوں گی اور خدا ان کوششوں کا بدلہ بھی ضرور دے گا۔ ہمارا خدا بڑا ہی رحم و کریم ہے، دل کی گہرائیوں سے کی گئی دعائیں رائے گا نہیں جاتیں، وہ اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ذاتی نام و نمود، ریاکاری اور دنیاوی عزت و شہرت کے لیے کام کیا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ و نماز اور دعا و مناجات اور شب داریوں میں خود کو مشغول رکھا ہے تو اس کی جزا بہت ممکن ہے اس کی جلوہ نمائیوں اور فرحت و شادمانیوں کی شکل میں ہی دے دی جائے۔ اس صورت میں انسان کو مزید جزا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ البتہ خدا کریم کی بارگاہ میں مایوسی خود ایک بڑا جرم ہے، اس کے لطف سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ ہماری کوتاہ فکری کو معاف کر دے اور کم کی طلب کے بعد بھی وہ زیادہ عطا کر دے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا کا یہ طریقہ ہم کو تعلیم دیا ہے، الہی ان اخذتوں کا بجرمی اخذتوں کا بعفوک، خدایا اگر تو نے میرے جرم کے سبب مجھے پکڑا تو میں تیرے عفو بخشش کے سہارے تیرا دامن تھام لوں گا، اور اگر میرے گناہوں کے سبب مجھ سے باز پھس کی تو میں تیری مغفرت کے سہارے تیرا دامن پکڑ لوں گا، اور جب تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تو میں اہل جہنم کے درمیان کہتا پھروں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وہ التجا کا انداز ہے جو اللہ کو اپنے بندے کے عیوب پر پردہ ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ الہی صفات میں سے ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، ستار العیوب ہے۔ خدایا ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو سامنے رکھیں اور ان کی بنیاد پر سب کا احترام کریں۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف غم خطيئتنا، اللہ تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا.